هادي الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین گرامی قدر طویل عرصہ کے بعد میں آج جمعے کا پہلا خطبہ عرض کر رہا ہوں. تقریباً 9 ماہ کا عرصہ جیل میں رہنے کے بعد میری آج آپ سے پہلی گفتگو ہے. تفصیلات میں اگر میں چلا گیا تو جمعے کا وقت ان تفصیلات کی اجازت نہیں دے گا, اس لیے میں آپ سے معذرت کے ساتھ بہت مختصر عرض کروں گا. اور ویسے بھی اپنے اپنے مزاج اور طبیعت کی بات ہوتی ہے, مجھے یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ میں اپنی داستان اپنی زبان سے خود بیان کروں, نہ مجھے کرنا چاہیے, بلکہ جہاں تک اکابرین کے طرز اور ان کے طریقہ کار کو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی موجودگی میں کسی اور کو بھی مجھے اپنی تاریخ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. قید و بند کی صحبتیں, تکالیف اور مشکلات یہ نئی نہیں ہیں, اور نہ ہی یہ ہے کہ یہ کسی اس شخص کا راستہ چھوڑ دیں گے جو کسی ایک مضبوط عقیدے پہ ایمان رکھتا ہو. تاریخ گواہ ہے, جب بھی کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات عالیہ پر چل کر سچی بات کہنے کی کوشش کی ہے, بلکہ کہی ہے, تو اس کے راستہ میں رکاوٹیں ضرور آئی ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سچی بات بھی کہیں اور آپ کی مخالفت نہ کی جائے. صرف 1400 سال کی تاریخ نہیں, سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج کے دن تک کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی حق بات کہی گئی مخالفت ضرور ہوئی. اور آپ اس حقیقت کو किसी भी लिहाज से रद्द नहीं कर सकते। बहरहाल यहां ये हकीकत है कि जब भी सच्ची बात कही जाएगी मुखालफत होगी, वहां ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि किसी का ईमान, अकीदा, नजरिया और फिक्र तशद्दुद के जरिए उससे छीना नहीं जा सकता। बशर्ते के वो दिल से उस अकीदे पे ईमान रखता हो, तो कतान उससे वो छीना नहीं जाएगा। जज्बात कभी भी पाबंद सलासल नहीं होते, इंसान वजूद के लिहाज से जरूर पाबंद जंजीर किया जा सकता है। अकीदा एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप इस नेमत का अंदाजा लगाना चाहें कि अकीदे की कद्र मंजिलत क्या है, तो आपको सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का अल्लाह और रसूल के रास्ता में कुर्बानी और इस रास्ता में मार खाना यकीनन नजर आएगा। या इसी तरह सहाबे रसूल की तारीख को जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने जायदाद, माल, वतन, औलाद और अपनी जान तक सिर्फ इसलिए पेश कर दी कि वो एक मजबूत अकीदे पे ईमान रखते थे और उस अकीदे का तहफ्फुज़ करना चाहते थे, और वो तहफ्फुज़ उनकी कुर्बानी के बगैर नहीं हो सकता था। अगर वो तहफ्फुज़ बगैर कुर्बानी के हो जाता या हो सकता तो कोई वजह नहीं थी कि सैयदना खुबाब को अंगारों पे लेटना पड़ता, कोई वजह नहीं थी कि सैयदना बिलाल के हाथों में कील गाड़े जाते, कोई वजह नहीं थी कि अगर बगैर किसी मुशक्कत के अकीले का तहफ्फुज किया जा सकता तो सैयदा जनीरा को दो टुकड़े कर दिया जाता, कोई वजह नहीं थी। बहर कैफ ये एक तवील तारीख है जो इस बात को समझने के लिए काफी है कि ईमान और अकीदे का तहफ्फुज जब भी कोई शख्स करेगा तो उसे मुश्किलात से जरूर गुजरना पड़ेगा, इसके बगैर उसका कोई और रास्ता नहीं है, कोई चाराकार नहीं। और फिर ये भी है कि जब भी मुश्किलात आती हैं तो वो मुश्किलात एक इंसान की आजमाइश होती है। रब्बुल आलमीन उसमें ये आजमाइश करते हैं कि ये लोग अपने मिशन में मुनाफिक हैं या मोमिन, ये अपने प्रोग्राम पर दिल से यकीन रखते हैं या इनकी कोई जाती गरज है या कोई मफादात है। अगरचे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो आलिमुल गैब है, उन्हें तो एक इंसान की हर हालत मालूम है, लेकिन वो दुनिया पर भी इस हकीकत को मुनक्का कर देते हैं कि आया ये शख्स या ये ग्रोह या तबका अपने मौकफ में किस हद तक पुख्ता है और किस हद तक ये इसमें मुखलिस है और या गैर मुखलिस है। और मजीद हम तो कोई चीज नहीं है, ना आज की जेल कोई चीज है। अगर मैं ये कह दूं बगैर किसी तसन्न और बनावट के कि आज की जेल बनिस्बत अंग्रेज की जेल के रेस्ट हाउस है तो ये खिलाफ वाक बात नहीं होगी। एक वक्त जेल का वो भी था जब मेरे और आपके कायद व मुर्शिद अमीरे शरीयत ने जेल में चक्की पीस कर अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद किया। आज जेल में चक्की नहीं है। एक वक्त वो भी था कि जब मेरे और आपके अकाबरीन ने अकीदे और ईमान के तहफ्फुज़ के लिए काले पानी की सजाएं काटी। मौलाना जाफर थानेसरी अपनी तारीख लिखते हुए यही लिख गए हैं और बात मेरी जुबान पे आ गई जो उन्होंने आज से 100 साल पहले लिखी है कि कोई तहरीक तशद्दुद से दबाई नहीं जा सकती। आप तारीख काला पानी को पढ़ेंगे तो आपको मौलाना के यही लफ्ज मिलेंगे कि कोई तहरीक तशद्दुद से दबाई नहीं जा सकती, बशर्ते कि उसका कोई मिशन हो और दिल से वो उस चीज को सही समझते हो। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा और अल्लाह के घर में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ फरमाए कि अब तक मुस्तकबिल को अल्लाह बेहतर जानता है और इंसान अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक कुछ कह भी नहीं सकता। अब तक जो कुछ मुझसे हो सका है उसमें मैंने मुनाफकत नहीं की, मैं इसको ईमान समझता था। गरानी कदर सामीन, मैंने आपके सामने किताबे हिदायत से दो आयतें तिलावत की हैं। और इन्हीं दो आयतों की रोशनी में मैं बहुत मुख्तसर अर्ज करूंगा। मेरी और आपकी जिंदगी है तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगु, तफसीली तकारीर और ये प्रोग्राम तो जारी रहेंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते जिंदगी। मैंने अभी अर्ज किया था, साथी कहने लगे कि आध घंटे में बात को खत्म करना है, तो मैंने वहां हंसते हुए यही अर्ज किया था कि आध घंटे वाली तो तकरीर मुझे आती कोई। अपना अपना अंदाज बयान है, तरीका है, गुफ्तगु है, तर्ज कलाम है, तो बहरहाल ये तो आज मेरी और आपकी गोया एक मुलाकात है एक अरसे के बाद। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बहुत सारी मुलाकातें होंगी। ये जरूर कहना चाहता हूं कि दुश्मन बहुत बड़ी गहरी साजिश और स्कीम के तहत कुछ उलमा को मौके पे ही खत्म कर देना चाहता है और कर चुका है, और कुछ के लिए तरीकाकार ये है कि इनको संगीन मुकदमात में मुलव्वस करके तख्तेदार पे लटकवा दिया जाए। लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से मेरा ये ईमान है कि फैसले जमीन पे नहीं होते, आसमानों पे होते। तिलावत की गई आयत में रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم। मैंने ये आयत इसलिए तिलावत की है कि मेरी मजहबी हैसियत से इस वक्त दो हैसियतें हैं। पाकिस्तान की अजीम सियासी जमात और बाकायदा एक सियासी कैरियर रखने वाली जमात, मेरी मुराद जमीयत उलमा इस्लाम है, वो बाकायदा एक मिशन और एक प्रोग्राम रखती है और मैं उस जमात में बाकायदा एक जिम्मेदार कारकुन। इस हैसियत से मुझे सियासियात में दखल देना, मुल्की मामलात पे बहस करना मेरा बुनियादी हक, और दूसरी हैसियत एक नौजवान तंजीम के खादिम होने की है जिसे सिपाही सहाबा के नाम से दुनिया जानती है, जिसका मिशन तहफ्फुज़ नामूस-ए-असहाबे रसूल है। उस लिहाज से भी मुझे असहाबे रसूल के नामूस पर गुफ्तगू करने का बुनियादी हक है। और मैं ये कहने का मजहबी अखलाकी कानूनी हक रखता हूं कि असहाबे रसूल के दुश्मन को फिरका तसव्वुर करना दयानत के खिलाफ या पैगंबर की उस मुकद्दस जमात को और उनकी मुकद्दस सीरत और तारीख को लोगों के सामने बयान करने को फिरका वारियत कहना बहुत बड़ी बदयानती। अगर मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बयान करता हूं कि अबू बकरी रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर का पहला जानशीन है, बिला फसल जानशीन है, तारीख कहती है पहला जानशीन है, असहाबे पैगंबर की सीरत बतलाती है कि वो पहले जानशीन है। अगर मैं ये कह देता हूं जो बिल्कुल वाकये के मुताबिक है तो ये फिरका वारियत नहीं। या इसी तरह अगर मैं ये कह देता हूं कि असहाबे रसूल ही की विसातत से दीन आया है, मैं किसी ऐसे दीन से मुतारफ नहीं हूं कि जिस दीन के रावी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अबू हुरैरा, मुआविया बिन अबू सुफियान, अबू सुफियान, सैयद आयशा, हफ्सा, जैनब, रुकैया, फातिमा, उम्मे कुलसूम, जिस दीन के ये लोग रावी न हूं मैं वो कोई दीन नहीं मानता। आपको मेरी तकरीर के उन्वान को समझकर उसके मुताबिक अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए, वक्त का ख्याल भी आपको रखना चाहिए और मेरे उन्वान पे आपको गौर करके इसको सोचना चाहिए, इस पे आपको गौर व फिक्र करना चाहिए। मैं भी अपने आप को मुसलमान कहता हूं, आप भी अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते हैं। पाकिस्तान के हर फर्द का जो भी दिल से अपने आप को मुसलमान समझता है और दिल से इस्लाम पर ईमान रखता है उसकी ख्वाहिश, तमन्ना, तड़प यही है कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम का निफाज हो, दीन नाफिज हो। तो लाजमी बात है कि जब आप एक दीन का निफाज चाहते हैं, इस्लाम का निफाज चाहते हैं, तो आपको ये बतलाना पड़ेगा कि वो दीन कौन सा है, वो निजाम कौन सा है और आपके पास वो निजाम किस वास्ता से पहुंचा है, उसका जरिया क्या है, ये आपको बतलाना होगा। अगर आप उस दीन का जरिया नहीं बतला सकते तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उस दीन को बहसियत जाब्ता हयात के किसी भी मुल्क में लागू करने का दावा करें। जिस दीन को हम पाकिस्तान में नाफिज कराना चाहते हैं उस दीन का नाम इस्लाम है। 14 सदी पेशतर रब्बुल आलमीन ने जिब्रील की विसातत से किताबुल्लाह की सूरत में उस आईन को अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। अगर जिब्रील की हैसियत मजरूह हो गई तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के उतरने को साबित नहीं कर सकेंगे। ये कोई इतनी पेचीदा बात नहीं है जो समझना आ सके।
और इसी तरह अगर महाज अल्लाह खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मजरूह हो जाए तो आप ये कभी साबित नहीं कर सकते कि आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने कोई अपने आकामात नाजिल किए थे। इसलिए कि जब आप बतलाएंगे कि अल्लाह का यह हुक्म है तो आपसे यह पूछा जाएगा कि आपको कैसे मालूम है यह अल्लाह का हुक्म है, किसने बतलाया, तो आपको उस जरिए का तकद्दस बयान करना होगा कि इस जरिए से मुझे मालूम है कि यह अल्लाह का हुक्म है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाले प्रोग्राम को बयान किया, उसके मुख्तलिफ अहकामात को जहां बयान किया वहां अमल करके भी दिखाया। हम में से या हमारे बाप दादा में से ये इससे भी बहुत ऊपर तक चले जाइए, किसी ने अपने कानों से और अपनी आंखों से न देखा न सुने। हमारे पास ये दीन एक जरिए एक वास्ता से आया है, बराह रास्त वास्ता जिन्होंने पैगंबर से दीन को अखज किया और उम्मत तक पहुंचाया और कुरान करीम को जमा करके उम्मत तक पहुंचाया है, वो बराह रास्त राबता बराह रास्त वास्ता सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जबात है। और यह भी एक ऐसी हकीकत है कि कोई जी होश जी अकल इंसान इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता है, जब भी कोई गौर करेगा तो उसको इस नतीजे पे पहुंचना होगा कि जरिया और वास्ता यही जमात बनी है जिसने हम तक पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम की एक एक बात पहुंचाई और हमने उसके मुताबिक अमल किया। नमाज रोजा हज जकात के तफसीली मसाइल, निकाह तलाक की तफसीलात, और दीगर पूरा दीन असहाबे रसूल के जरिए से बयान हुआ और मुख्तलिफ मसाइल के मुख्तलिफ रावी हैं सहाबा, कोई रिवायत किसी सहाबी से है कोई किसी सहाबी से, और उस मजमूए का नाम दीन। तो अब जब भी आप कोई मसला पेश करेंगे लाजमन आपको उसकी सनद पैगंबर तक पहुंचाना होगी और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जब सनद पहुंचेगी तो आपको किसी ना किसी सहाबी का नाम लेना होगा कि यह मसला उसने पैगंबर से सुना और आगे उसके जरिए से मुंतकिल हुआ। इस लिहाज से मैंने अर्ज किया कि वो दीन कौन सा दीन है कि जिसके रावी सहाबा ना हो, और जब सहाबा ही दीन के रावी हैं तो उन रावियों का तकद्दस, उनकी इज्जत नामूस का तहफ्फुज और उनके तकद्दस की हिफाजत, ये दीन की हिफाजत है, फिरका वारियत नहीं है। यह जरूर है कि कुछ लोग हमारी तमाम तर मजहबी दीनी सरगर्मी को फिरका वारियत का उन्वान देकर लोगों के जेहन से असहाबे रसूल की इज्जत नामूस का और उनके तकद्दस को खींचना चाहते हैं और उन्वान ये रख दिया जाता है कि यह फिरका वारियत। मैं चलते हुए इतनी बात जरूर कहूंगा कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर डॉक्टर इकबाल के खिलाफ चंद मुबहम जुमले आजाद कश्मीर के सदर के बर्दाश्त नहीं हैं और पूरा प्रेस पूरी सरकारी मशीनरी और पाकिस्तान के तमाम ग्रेजुएट सरदार अब्दुल कयूम को मुल्क बदर करने की अपीलें करते हैं और उनकी तमाम तर वसत कल्बी उस वक्त रुखसत हो जाती है और वे इस बुनियाद पर के डॉक्टर इकबाल पाकिस्तान का बानी है, पाकिस्तान की सोच उसने पैदा की है, لہذا اس کے خلاف کسی آدمی کو اشارے کنائے میں مبہم الفاظ بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر اگر وہ شخص اپنی صفائی بھی پیش کرے تو پھر بھی اسے یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ قطن اس کا قائل نہیں ہے بلکہ اس نے واقعی علامہ کی توہین کی ہے اور اب یہ اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، یعنی کسی قیمت پر بھی اس شخص کو معاف نہ کیا جا رہا ہو جو علامہ اقبال کے خلاف کوئی جملے کہہ بیٹھا ہے، اور وہ اب بھی کہتا ہے کہ میری بات کو سیاق و سباق کاٹ کے پیش کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی نہ پریس ماننے کو تیار ہے نہ علامہ اقبال کے معتقدین ماننے کو تیار ہے. اور بنیاد صرف یہ ہے کہ اقبال قومی لیڈر ہے، اقبال پاکستان کا موسس ہے، اقبال نے پاکستان کی سوچ اور فکر دی ہے، لہذا قومی لیڈر کے خلاف پاکستان کی سرزمین پر کسی کے الفاظ گستاخانہ برداشت نہیں ہوں گے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ابو بکر اقبال جتنا بھی قومی لیڈر نہیں رہا؟ کیا عمر کیا عثمان اتنے بھی قومی لیڈر نہیں رہے؟ ایک پاکستان نہیں، ایک منٹ، ایک پاکستان نہیں، لاکھوں پاکستان مکہ اور مدینہ کے ذرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس حقیقت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مکہ اور مدینہ ابو بکر کی جوتیوں سے حاصل کیا گیا ہے.
گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر،
ڈاکٹر اقبال پاکستانی قوم کا لیڈر ہوگا اور ابو بکر پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کا رہنما اور مقتدا ہے. ڈاکٹر اقبال کا میں احترام کرتا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے کوئی ان سے جھگڑا ہے. میں جو بات چین میں اتارنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ ہمیں تنگ نظری کا تانا دیتے ہیں وہ وسعت یہاں بھی پیدا کریں کہ اگر کوئی اقبال کے خلاف بولتا ہے تو بولنے دو، اس کا ذہن ہے، وسعت پیدا کرو. لیکن اگر تم اقبال کے لیے تنگ نظر ہو، میں ابو بکر کے لیے تنگ نظر. میرے دل میں وہ وسعت نہیں ہے جو صدیق پر لعنت کو برداشت کر جائے. میری بات سننے خاموشی کے ساتھ، میرے دل میں وہ وسعت خالق نے نہیں رکھی ہے جو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صلوات اللہ علیہا کی توہین سن کے برداشت کر جائے. اب نہیں، جو اللہ نے یہ وسعت رکھی تو میں کہاں سے لاؤں؟ یہ لڑائی آپ کو خالق سے لڑنا چاہیے، قلوب بنی آدم اس کے قبضہ میں ہے. میرا دل اتنی وسعت نہیں رکھتا بھائی، اس کو تنگ نظری کہیے آپ کی مرضی، اس کو فرقہ واریت کا نام دیجیے آپ کی مرضی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دین وہی دین ہے جس کا راوی ابو بکر ہے، دین وہی دین ہے جس کی راویہ عائشہ ہے، دین وہی دین ہے جس کا راوی عمر ہے، دین وہی دین ہے جس کا راوی ابو ہریرہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، دین وہی دین ہے کہ جس دین کو خبیب و بلال نے مار کھا کے آپ تک پہنچایا ہے. ان راویان سے کٹ کر کوئی دین بیان کرو گے اس کو دیوار میں مار دیا جائے گا، وہ دین نہیں بے دینی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کہتا ہے رحم دل تھے، شیر و شکر تھے، بھائی بھائی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. نس ہے، کوئی گھسی پٹی تاریخی روایت اگر اصحاب رسول کا نزاع بیان کرتی ہے تو میرے لیے وہ حجت نہیں ہوگی. میں یہ تعویل تو کر سکتا ہوں کہ بعض مقامات پر جہاں اصحاب رسول کے مابین اختلاف ہوا
وہ اختلاف دشمن نے اجاگر کیا, غلط فہمی ڈال کر دشمن نے وہ اختلاف پیدا کیا, لیکن بہت کم عرصے میں وہ اختلاف دور ہوا اور پھر وہ ایک ہو گئے. میں اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے عرض کروں گا, سیدنا معاویہ و علی کا اختلاف تاریخ بیان کرتی ہے, لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن یہ اختلاف و نزاع کیوں ہوا؟ دشمن کا پیرا کرتا تھا, غلط فہمی پیدا کی تھی, ساری لڑائی کا پورا پلان اس وقت کی یہودیت نے تیار کیا تھا. رفتہ رفتہ جب حالات سازگار ہوئے, فضا صحیح ہوئی, معاملات معمول پہ آئے, تو زہرا کی چھاتیوں کا دودھ پینے والا, زہرا کی گود میں پلنے والا, خون نبوت حسن بن علی معاویہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اس حقیقت کو واسطہ کرتا ہے کہ میرے ابو علی اور معاویہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی, اگر دشمنی ہوتی علی کا خون کبھی بات کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اصحاب رسول میں آپس میں کوئی نزاع نہیں, روحانا و بینہم, وقتی اگر کوئی بات اختلاف کی آئی تو حالات اور فضا کے سازگار ہونے کے بعد مغالطہ دور ہوا اور وہ بھائی بھائی بن گئے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, آج جب میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کی پہلی امت ایک تھی, نبی کی پہلی امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا, نبی کی وہ پہلی امت جنہوں نے آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا, وہ واعتصموا بحبل اللہ کا مشتاق تھے, انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا, ولا تفرقوا بھی ان کا عمل تھا, انہوں نے کوئی فرقہ واریت آپس میں نہیں پھیلائی, وہ ایک تھے, روحما و بینہم تھے, ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا, ان میں کوئی نزاع نہیں تھا. میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ایک سمجھو, بھائی بھائی سمجھو, ان کے متعلق ایسی باتیں لوگوں میں پھیلا کر کہ ان میں بھی اس قسم کی باتیں تھیں, ان سے لوگوں کو بددل مت کرو تو مجھے فرقہ واریت کا تانا دیا جاتا ہے. اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں علی و معاویہ ایک نہیں تھے, علی و ابو بکر ایک نہیں تھے, علی و عمر ایک نہیں تھے, علی و عثمان ایک نہیں تھے, جو پیغمبر کی پہلی امت میں تفرقہ بیان کرتا ہے وہ تو فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا, اور جو اس امت کو ایک بتلاتا ہے وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے. وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. فرقہ واریت اس کا نام ہے جو پیغمبر کی جماعت کا گلا کرے, فرقہ واریت اس کا نام ہے جو نبی کی جماعت کے دو حصے بیان کرے, فرقہ واریت اس کا نام ہے جو نبی کی جماعت کو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت اور گلا کرتا دکھائے, ایمان اس کا نام ہے جو اس جماعت کو ایک سمجھے اور دعوت دے کہ جیسے ابو بکر والی ایک تھے تم ایک بن جاؤ, جیسے عمر والی ایک تھے تم ایک بن جاؤ, جیسے معاویہ و حسن ایک تھے تم ایک بن جاؤ. ظالم وہ تو اتحاد کی دعوت دیتا ہے نہ کہ تفرقے کی. میری جماعت جمعیت العلماء اسلام بڑی سختی اور شدت کے ساتھ فرقہ واریت کے خلاف ہے اور اس پہ ایمان نہیں رکھتی, لیکن یہ بات آپ کو سوچنا ہوگی کہ فرقہ واریت کہتے کسے؟ نبی پہ ایمان لانے کا نام فرقہ واریت, اصحاب رسول کو سچا ماننے کا نام فرقہ واریت نہیں. فرقہ واریت نام ہی اس کا ہے کہ جو اصل سے کٹ جائے, جو اصل سے وابستہ ہے وہ تو دین ہے, اور جو اس سے کٹ جائے وہ ایک فرقہ ہے. تو جمعیت العلماء اسلام قطعی طور پہ فرقہ وارانہ مسائل پہ ایمان نہیں رکھتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ جمعیت ایمان اور عقیدے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی. جمعیت العلماء اسلام کا یہ مرکز ہے, سیدی مرشدی حضرت مولانا حامد میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ میری جماعت کے سربراہ ہیں اور میں جماعت کے مرکز میں گویا آج پہلا جمعہ آپ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں. اور یہ حاضری بھی اس لیے کہ ابھی تک سرکار اس پہ راضی نہیں کہ میں اپنے بچوں میں رہائی کے بعد جا سکوں, ابھی نہیں راضی. بہرحال کوئی فکر نہیں, وہ بھی تو تھے جن کو 25-25 سال تک کالے پانی میں رکھا گیا, وہ بھی تو تھے. مولانا جعفر چھنیسری 18 سال کے بعد کالے پانی سے واپس آئے, 18 سال, تاریخی 18 سال, معافیوں کے ساتھ نہیں. تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس قسم کے لوگ بھی گزرے, اور چلو وہ تو 18 سال کے بعد گھر آ گئے, ابو حنیفہ تو گئے ہیں اور زندہ نہیں آئے, چلو یہ تو آ گئے, بخاری تو گیا اور زندہ آ گیا, لیکن ابن تیمیہ گیا اور زندہ نہیں آیا. آپ آج بھی ابن تیمیہ کی قلعے میں نظر بندی کو یاد کریں اور اس سے پڑھ لیں کہ ان لوگوں نے کس حد تک قربانیاں دی. تو ہم تو پھر بھی زندہ گئے تھے, زندہ آ تو گئے ہیں, وہ بھی تو ہیں جو گئے اور پھر زندہ نہیں آئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وجود کے ساتھ زندہ نہیں آئے, پر اپنی تاریخ کے لحاظ سے ایسے زندہ ہے کہ قیامت تک کوئی بدباطن, کوئی دشمن, کوئی یہودی, کوئی لائل ان کی تاریخ کو ختم نہیں کر سکتا. سامعین محترم, انشاءاللہ بہت جلد لوگ ہمارے موقف کو سمجھیں اور انہیں پتا چلے گا کہ ہم لوگ تقریب کار نہیں ہیں, فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے وہ اب بھی ہیں کہ تقریب کار کون ہے, کہاں سے آتا ہے. لیکن صرف یہ بات ہے کہ ہم قابو میں آ جاتے ہیں اور جو اصل تقریب کار ہے اس کی پشت پہ کوئی اور ہے, وہ قابو نہیں آتا. اس لیے سارا زور ہم پہ ٹوٹ پڑتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک دین کے ترجمان کی حیثیت سے ہم قتل و غارت کو گناہ سمجھتے ہیں, ہم تقریب کاری کو گناہ سمجھتے ہیں, ہم افتراء کو, انتشار کو گناہ سمجھتے ہیں. ہماری دعوت ایک تھی, ایک ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ رسی کون سی ہے؟ وہ آسمان سے لٹکتی ہوئی کوئی وجود کی حیثیت میں اور نظر نہیں آتی, وہ رسی محمد رسول اللہ کی شکل میں سامنے آئی اور محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت کی شکل میں, ابو بکر عمر عثمان کی شکل میں وہ رسی سامنے آئی. واعتصموا بحبل اللہ, اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ابو بکر نبی کی نماز بیان کر رہا ہے, نبی کا روزہ بیان کر رہا ہے, پیغمبر کی نیند بیان کر رہا ہے, پیغمبر کا وضو بیان کر رہا ہے. جو دین پیغمبر پہ آیا تھا, جس کو خالق نے اپنی رسی قرار دی ہے, وہ دین صحابہ نے اپنے قلب مقدس پہ نوٹ کیا اور اس کو انگاروں پہ لے کر دریاؤں میں کود کر آگ میں چھلانگ لگا کر اپنی چمڑیاں اتھڑوا کر مارے کھا کے شادی ابی طالب قید کاٹ کر جلاوطنی اختیار کر کے بچے ذبح کروا کے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اور جو اس رسی سے کٹ گیا, کبھی ابو جال کی شکل میں کٹ کے سامنے آیا, کبھی ابی لاد کی شکل میں اس رسی سے کٹ کے سامنے آیا, اور جو اس رسی سے کٹتے گئے صحابہ ان پہ چھا گئے. بہت قلیل عرصہ میں پیغمبر کی جماعت نے پوری دنیا میں اپنی قوت, طاقت, جرت غلغلہ منوا لیا. اور آج بھی تاریخ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ کیسے وہ کسرا صدیق اور عمر کے جوتے کی نوک پہ ناچا کرتا تھا. بہرحال میرے بھائی, ہم قتل تقریب کاری تھے, قتل و غارت گری تھے, انتشار و افتراق پہ, فرقہ واریت پہ کوئی ایمان نہیں رکھتے, لیکن دین ہم وہی سمجھتے ہیں جو صحابہ کی وساطت سے آیا ہے. اور اس پہ ہم کوئی حرف جی بھی برداشت نہیں کرتے. میں آخر میں آپ سے درد دل کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے کہ آپ کی اور میری تفصیلی گفتگو باقی رہی اور مجھ پہ قرض رہی انشاءاللہ آخر میں اتنا عرض کروں گا آپ سے کہ جمعیت علماء اسلام کی رکنیت سازی کی مہم جاری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کو آئینی تحفظ دے لیں کہ آئندہ کوئی ان کے خلاف زہر نہ اگل سکے, آئینی تحفظ دے لیں. ڈاکٹر اقبال کو آئینی تحفظ ہے نا, محمد علی جناح صاحب کو آئینی تحفظ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اور پیغمبر کی مقدس جماعت کو آئینی تحفظ حاصل ہو جائے تو وہ آئینی تحفظ حاصل کرنے کے لیے جو آپ کی ترجمان جماعت ہے وہ جمعیت علماء اسلام اسمبلی میں یہی جائے گی, بحث یہی کرے گی, وہاں لڑے گی, یہی آئینی تحفظ یہی حاصل کرے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کے لیے آئینی تحفظ بھی حاصل کر لیں تو رکن سازی کی مہم جاری ہے. آپ کو بڑی تیزی اور اجلت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جماعت کا رکن بننا ہوگا. اور اتنی بات میں کہتا ہوں کافی ہے کہ آدمی اس کا دامن پکڑے کہ جس کے ذریعے سے کام ہوتا نظر آئے, اس راستہ پہ چلے کہ جو راستہ منزل پہ پہنچتا نظر آئے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ شاید منزل تک نہ جا سکے, سیدھا ہو لیکن راستہ میں کوئی رکاوٹ آ جائے, یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص شاید آگے پہنچنے کی ہمت نہیں رکھتا, یہ اس کے پاس اسباب نہیں ہے, تو پھر دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا دامن پکڑ لیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے اور منزل تک پہنچ جائے گا, اپنا بھی تسلیم کرتا ہے, بیگانہ بھی مانتا ہے کہ اس وقت جمعیت کی لیڈرشپ میری مراد مولانا فضل الرحمان ہیں. وہ منزل ٹھہریے ایک منٹ, میری مراد یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ ایک نوجوان قائد بڑی اجلت بڑی تیزی کے ساتھ اس منزل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کو ملکی پریس تسلیم کرتا ہے, اسے بین الاقوامی پریس مانتا ہے کہ واقعی لیڈر ہے. تو جب ایک بات دیانتداری کے ساتھ سمجھ آئے کہ میرا منصب میرا مشن یا میری منزل اس راستہ سے حاصل ہو جائے گی تو مجھے اپنی منزل حاصل کرنا ہے, مجھے اپنی انا کو راستہ میں رکاوٹ نہیں بننے دینا تھا. تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ میرے بھائی جمعیت علماء اسلام نے بڑے کٹھن حالات میں ایک سفر کیا ہے, طے کیا ہے, اور الحمدللہ اس نے اپنی سیاسی حیثیت کو برقرار رکھا ہے, بحال رکھا ہے, اور مزید رب العالمین اس کے گویا اس کی عزت اور عظمت کو دوبالا کرے. میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ جمعیت علماء اسلام کا زیادہ سے زیادہ رکن بن کر تعاون کریں تاکہ ہم جو بات آج جہاں کہہ رہے ہیں اور اس پر ہمیں ایک بھاری قیمت اٹھانا پڑتی ہے چکانا پڑتی ہے, ہم یہی بات کل اسمبلی میں بھی کہہ سکے اور وہاں بھی یہ بات منوائی جا سکے. اگر وہاں اور قراردادیں پاس ہوتی ہیں تو کل یہ وقت بھی آپ لائیے کہ وہاں یہ قرارداد لائی جائے کہ آج کے بعد پاکستان کی زمین پر کوئی شخص اصحاب رسول پہ لعنت نہیں کر سکے گا. یہ قرارداد وہاں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے, آپ کا کیا خیال ہے؟ آنی چاہیے. کیسے آئے گی؟ یہاں کھڑے ہوئے میں قرارداد وہاں لا سکتا ہوں, پیش کر سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں, بات وہاں منوائی جا سکتی ہے؟ نہیں. اس قرارداد کو لانے کے لیے اور انشاءاللہ بہت جلد وقت قریب آنے والا ہے, ہم نے جس طرح خاتم الانبیاء کی عزت و ناموس اور آپ کی ختم نبوت کو پاکستانی زمین پر آئینی تحفظ دیا ہے دلایا ہے, اسی طرح خلافت راشدہ کو آئینی تحفظ دلایا جائے گا. اس کے لیے دل چاہتا تھا کہ میں جمعیت کی مزید تاریخ بیان کرتا رکن سازی کی مہم میں آپ کی رغبت کو دگنا کرنے کے لیے, لیکن شاید میں یہاں کے جمعے کے ٹائم سے بھی زیادہ آگے نکل گیا ہوں. میں آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ کے ذہنوں میں ضرور ہوگا کیونکہ میں بھی آپ کے معاشرے کا یہ ایک فرد ہوں کہ میں نے جیل کی کوئی کہانی, کیس کی کوئی داستان, کوئی حالات بیان نہیں کیے ہیں. اولاً تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ مجھے خود بیان نہیں کرنے چاہیے, اور نہ مجھے یہ سننا چاہیے کہ میرے سامنے کوئی بیان کرے بنیادی طور پر. اور اگر کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے. وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جو یقیناً تاریخ انہیں نظر انداز نہیں کرے گی, وہ تاریخ کا ایک جز بن کے سامنے آئیں. لیکن نہ وقت تھا اور نہ ہی ابھی ان تمام حالات کو بیان کرنا میں لاہور میں مناسب سمجھتا تھا, اس لیے میں نے ان حالات کو زیر بحث نہیں لایا. اور بنیادی نقطہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر عرض کیا ہے کہ مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں اپنی بات بیان کروں. میں کچھ نہیں, 14 صدی بعد اصحاب رسول کا ایک ادنا ترین نوکر بننے کی کوشش کر رہا ہوں, جبکہ ابھی سمجھتا ہوں کہ جیسے مجھے نوکری کرنی چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اصل مشن تو یہی ہے, موضوع یہی ہے, عنوان یہی ہے کہ رب العزت ہم سے اس مقدس جماعت کی عزت ناموس کے اور تقدس کے تحفظ کے لیے ہم سے کوئی کام لے لے. حق جل شانہ آپ کی آمد کو منظور فرمائے. البتہ اتنا ضرور کہوں گا آخر میں کہ جن نوجوانوں نے, چاہے وہ جمعیت سے تعلق رکھتے تھے, چاہے صفحہ صحابہ سے تعلق رکھتے تھے, چاہے باقی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے, نام گنواؤں گا تو ایک لسٹ بن جائے گی جس کا وقت نہیں ہے, تمام جماعتوں کا بلا اختلاف کسی نے اخباری بیان دیا تو شکر گزار ہوں, کسی نے زبانی احتجاج کیا کہیں جا کر تو شکر گزار ہوں, کسی نے میٹنگ کی تو شکر گزار ہوں, کسی نے آیت کریمہ کی تسبیح پڑھی تو اس کا شکر گزار ہوں. اس لیے شکر گزار ہوں کہ یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ حق نواز کوئی شے ہے, اس لیے کیا ہے کہ میں جن کا نام لیتا ہوں ان کی قدر لوگوں کے دلوں میں. میری یقین جانیے کوئی قدر نہیں. میں کیا ہوں, نہ پیر نہ مرشد نہ کسی کا استاد, نہ میرا کوئی شاگردوں کا حلقہ, نہ عمر ابھی اس حصہ میں گئی ہے کہ چلو لوگ کہیں کہ بوڑھے آدمی بزرگوں کی جگہ ہو جاتے ہیں, ابھی ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس کے باوجود جو ایک بوڑھی عورت لاہور میں بیٹھ کے میرے لیے تسبیح پڑھے, جس نے میری شکل نہیں دیکھیے تو وہ میرے لیے تسبیح نہیں پڑھ رہی, اس کے قلب و جگر میں ابو بکر کی عظمت ہے. اور اسے لوگوں نے بتلا دیا ہے کہ یہ شخص اس لیے مار کھا رہا ہے کہ یہ ان کا نام لیتا ہے, اس وجہ سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں. آئندہ آپ سے دعا کی درخواست بھی ہے, تعاون کی درخواست بھی ہے, اور یہ درخواست بھی ہے کہ سب سے بڑی دعا میرے لیے آپ کی یہ ہوگی کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ کبھی تکبر میں نہ لائے, آپ یہ دعا کریں کبھی انانیت نہ آئے, آپ یہ دعا کریں کہ کسی مقام پر حسد کا شکار نہ ہو جاؤں, آپ یہ دعا کریں کہ کسی مقام پر بغض کا شکار نہ ہو جاؤں, آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں اصحاب رسول کے ناموس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کر سکوں. وہ دن اللہ نہ لائے جس دن میں پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کے مسئلے کو ذاتیات کے لیے استعمال کروں, وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہونا چاہیے. بس یہ دعا آپ کریں کہ جب تک یہ زبان دہن میں ہے, یہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر کی عظمت اور ان کے تقدس اور اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس کا پھریرا لہراتی رہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دور دراز دیہاتوں تک میں اصحاب رسول کے نام کو 8-8 سالہ بچے ان لفظوں میں بیان کرتے نظر آتی ہیں. گلی گلی نگر نگر عمر 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 رب العالمین میرے ان الفاظ کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن اصحاب رسول کے سائے بھی اٹھائے, آپ کا آنا قبول کرے. آپ کے تعاون کا آخر میں پھر شکریہ. جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور قائد جمعیت امیر جمعیت حضرت سیدی مرشدی کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرنا میں اخلاقی اور مذہبی فرض سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے گویا یہ سمجھ لیا کہ جیل میں میں نہیں وہ بذات خود ہیں, اللہ انہیں بہتر جزا عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. واخر دعوانا الحمدللہ.